سليم أعوذ بالله الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أخواتي وأزهات علم هنر بہت اچھی اور خوبصورت چیز ہے. فن کوئی سا بھی ہو اس میں اگر انسان کمال حاصل کر لے تو اس کو شہرت بھی حاصل ہوتی ہے اور لوگ عزت بھی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن یہی علم و ہنر اور فن انسان کی بربادی کا باعث بھی بنتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ اگر انسان کے فن ہنر اور علم بے بصیرت ہو جائیں اس میں بصیرت شامل نہ ہو تو علم ہنر اور فن اس کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. اس کو مولانا روم نے بہت خوبصورت مثال کے ساتھ واضح کیا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس تلوار ہے لیکن اس کے پاس ہنر نہیں ہے, علم کی مثال انہوں نے اس طرح دی کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کے پاس تلوار ہو لیکن تلوار چلانے کے فن سے وہ آگاہ نہ ہو. تو وہی تلوار اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی کہ کوئی بھی تلوار چلانے کا ماہر شخص اگر اس کے مقابلے پر آئے گا تو اس کے اناڑی پن سے وہ تلوار ٹوٹ جائے گی اس کے ہاتھ سے اور یہ ہلاکت مچا جائے گا. تو اگر علم ہنر اور فن ان میں بصیرت نہ ہو تو پھر وہ تباہی کا باعث بنتے ہیں, اور اگر ان کے ساتھ بصیرت شامل ہو جائے تو پھر انسان شہرت اور عزت کے کمال کو جا پہنچتا ہے. اولیاء کرام سے ہم اکثر ملتے رہتے ہیں, ان کی تلاش میں بھی رہتے ہیں, اور اگر کوئی ہمارے پہنچ میں آ جائے کوئی ولی اللہ تو پھر ہم اس کے یہاں حاضری دیتے رہتے ہیں. لیکن ولی اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں بصیرت بھی شامل ہے. ہم اپنی کم علمی کی بنا پر اس ایک باریک سے فرق کو کبھی محسوس نہیں کر پاتے کہ یہ بندہ نور حق سے نوازا ہوا ہے یا ظلمت سے نوازا ہوا ہے. اس لیے کہ ہماری نظر تو صرف اس بات پر رہتی ہے کہ جس شخص کے پاس ہم گئے ہیں اس سے کوئی کرامات ہم نے دیکھی یا نہیں دیکھی، وہ صاحب کشف ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں کئی بار اس بات کا تذکرہ ہوا کہ جس چیز کو ہم غلطی سے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ولایت کا کمال ہے کہ اسے کشف حاصل ہے اور اسے کرامات حاصل ہیں، در حقیقت وہ تو ولایت کا پہلا ہی قدم ہے، جو مشاہدہ ہے ولی اللہ کو وہ اس کو پہلے قدم کے طور پہ حاصل ہوتا ہے، ہم اس کو کمال سمجھتے ہیں۔ کرامات تو پہلے ہی قدم پر حاصل ہو جاتی ہیں، ولی کا کمال تو یہ ہے کہ اسے مشاہدہ حق حاصل ہو، وہ مشاہدہ ہے کہ جب وہ حق کا مشاہدہ کرنے لگے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ واقعی ولایت کے کسی مقام پر آیا ہے۔ ہمارے یہاں عجیب دستور ہیں کہ ہم کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں تو پہلے تو اس کو ہم پرکھتے ہیں ان معیاروں پر جو ہم نے خود قائم کر رکھے ہیں اپنے ذہن میں، اور عام طور پر وہ معیار غلط اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم روحانیت کو سمجھتے ہی نہیں، تصوف کو نہیں سمجھتے، تو دھوکہ کھائے ہوئے ہوتے ہیں ہم کہ اگر کسی شخص نے آپ کو یہ بتا دیا کہ صاحب آپ کے گھر میں فلاں جگہ آپ کا بیڈ روم ہے، اس بیڈ روم میں فلاں جگہ آپ کا بیڈ بچھا ہے، اس کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر فلاں چیز پڑی ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ بہت اعلی مقام کو پہنچا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ اگر کسی شخص نے بتا دیا کہ 2 مہینے کے بعد آپ کا یہ کام ہو جائے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واہ بڑا با کمال ولی اللہ ہے، سچائی یہ ہے کہ وہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو بیچارہ ابھی تصوف کی راہ پر اس نے چلنا سیکھا ہے، قدم اٹھایا ہے۔ ہمیں چونکہ خود دوڑنا نہیں آتا تو ہم نے کسی شخص کو دوڑتے دیکھا تو یہ سمجھیں گے کہ یہ تو اولمپکس میں اگر چلا جائے تو گولڈ میڈل جیت آئے گا اولمپکس میں، اس لیے کہ ہم خود واقف نہیں اس سے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دوڑنے کا سٹائل ایسا نہ ہو کہ وہ جیت سکے، ہو سکتا ہے کہ اس کی رفتار وہ نہ ہو جو کہ وہ اولمپکس میں جا کے گولڈ میڈل جیت سکے، لیکن ہم اپنی کم علمی کی بنا پر یہ سمجھیں گے کہ وہ گولڈ میڈل جیت لے گا کہ خود ہم دوڑنا نہیں جانتے۔ جو واقعی مشاہدہ حق کر رہا ہے ولی اللہ اس مقام پر ہے جہاں مشاہدہ حق حاصل ہے اسے، تو وہ کترانے لگتا ہے مشاہدے کی اس ادنا ترین سطح پر جانے سے، کیونکہ اسے اپنے مقام سے نیچے اتر کر آ کر یہ دنیا کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے، دنیاوی معاملات کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ کترانے لگتا ہے۔ ہم جا کے فقیر سے دنیا کی بات کرتے ہیں، وہ کھویا ہے مشاہدہ حق میں، ہم اس سے اس چیز کی بات کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں وہ بخوبی آگاہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ حقیر ترین چیز ہے. وہ کتراتا ہے کہ میں اس چیز کا ذکر کیوں کروں، اس چیز کے مشاہدے میں کیوں جاؤں جو اللہ کو کے سامنے حقیر ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم بار بار اس سے دنیا کی دعاؤں کا کہتے ہیں تو فقیر ٹیڑنے لگتا ہے، وہ مجبور ہے کہ وہ اپنے اریٹیٹ ہونے کا اظہار آپ پر نہیں کر سکتا، مجھ پر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے نزدیک ہم قابل احترام ہیں کہ ہم اس کے رب کے بندے ہیں. لیکن وہ اندر ہی اندر کڑتا ہے اس بات پر، اور فقیر کی بارے میں ایک چیز ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے. آپ کے بزرگ بھی اور میرے بزرگ بھی ہمیشہ ایک بات ہمیں کہتے تھے کہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ کوئی فقیر تم سے ٹڑ نہ جائے، کہ نقصان ہوگا. ہو یہ جاتا ہے کہ جب میں جا کسی فقیر سے جا کے دنیا کی دعائیں کراتا ہوں، دنیا کی بات کرتا ہوں، تو چڑھتا ہے، وہ اندر ہی اندر کھولتا ہے کہ وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا. اس کے نزدیک اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز بڑی حقیر ہے رب کی نظر میں، اسے دور رہنا چاہے گا، لیکن میں اسے فورس کروں گا دنیا کی بات کرنے پر، دنیا کی دعا کرنے پر. جب وہ اندر سے اریٹیٹ ہوا ہوا ہوگا تو بھلے لاکھ وہ دعا کرے، اس دعا میں اثر نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ کہیں اس سے حق کی بات کرنا شروع کر دیں، علم کی بات کرنا شروع کر دیں، رب کی بات کریں، تو بہت ہی خوشی سے آپ سے گفتگو کرے گا وہ، اور اس کی خوشی کے اظہار کا اظہار ہو جائے گا وہ اس طرح سے کہ جب وہ رب کی کے بارے میں بات کرے گا تو اس کی آواز میں ایک عجیب خوشی اور جوش آپ محسوس کریں گے. اس کا فیس چینج ہو جائے گا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ آئے گا، اس لیے کہ وہ خوش ہو رہا ہے رب کی بات کر کے. وہ اندر کی خوشی ہے جو اس کے چہرے پر ظاہر ہونے لگی ہے. تو جب فقیر خوش ہوگا تو وہ فائدے کا سبب بن جائے گا دوسروں کے لیے. اس لیے کبھی آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو فقیر کے پاس جا کے بار بار دنیا کی دعائیں کراتے ہیں، ایک آدھ بار تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ فائدہ نہیں ہوگا اسے. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو فقیر کے پاس جاتے ہیں لیکن دعا کا نہیں کہتے، کوئی دین کی بات کر لی، حق کی بات کر لی، تصوف کی بات کر لی، روحانیت کی بات کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر لی، اٹھ کے چلے گئے، فائدہ ملنے لگتا ہے. اس زمانے میں یہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ میں ایک بزرگ کے پاس، جن کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، رب تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو میں نے ایک بار دعا کرا لی دنیا کی. وہاں کچھ اولیاء اکرام بھی آتے تھے حصول علم کے لیے، ایک بار دعا کے لیے کہہ دیا، اس کے مہینے دو مہینے کے بعد دوسری بار دعا کے لیے کہہ دیا انہیں اپنے مرشد صاحب سے. تو جب سیکنڈ ٹائم میں نے دعا کے لیے کہا، ہم اپنے مرشد صاحب کے پاس سے اٹھے تو وہ غالباً 3 یا 4 ولی اللہ تھے جو آیا کرتے تھے, تو کار تک مجھے چھوڑنے آئے. تو ان میں سے ایک, اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا عطا فرمایا کہ انہوں نے بڑا صحیح راستہ مجھے بتا دیا. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب گستاخی تو ہے لیکن ایک عرض آپ کی خدمت میں ہم کرنا چاہتے ہیں, فرمائیے حکم کیجئے کیا ہے. تو ان صاحب نے کہا کہ آپ مرشد صاحب سے دعا کرنا کہا کیجئے. تو اس وقت مجھے بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ مجھے منع کیوں کر رہے ہیں, لیکن چونکہ ایک صاحب علم نے مجھے کہا تھا اور اپنے ساتھیوں کے بیہاف پر بھی انہوں نے کہا مجھے, تو احتراماً میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک, بہت اچھا, آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی. اس کے بعد بہت سال اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا میں, لیکن پھر اس نصیحت کو پکڑا میں نے, کبھی دعا کا نہیں کہا. مرشد صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے, چلے گئے. ان کے جانے کے بھی کافی عرصے کے بعد یہ راز مجھ پر کھلا کہ مجھے منع کیوں کیا گیا تھا, ان لوگوں نے مجھے منع کیوں کیا تھا کہ مرشد صاحب سے دعا کرنا کہا کریں. تو ہم جب فقیر کے پاس جاتے ہیں تو دعا کی بات نہ کریں, دنیاوی دعا کی. آپ علم کی بات کیجئے, دیکھیے کس خوشی سے وہ بات کرتا ہے. اور دعا نہ کرانے کے باوجود کس طرح سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اب یہ جو فائدہ ہے یہ بھی ایک ریلیٹو ٹرم ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کس چیز کو فائدہ سمجھتا ہوں, کس کو نقصان. تو اگر ہو سکتا ہے کہ میری نظر میں فائدہ یہ ہو کہ رب تعالیٰ مجھے دنیاوی مال و زر دے دے, مل جائے گا, وہ بھی نہیں رکتا. اور اگر اللہ نے مجھے کچھ ہدایت عطا فرمائی ہے, رب کی نظر عنایت ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے, تو شاید میں فائدہ اس کو سمجھوں کہ مجھے حقیقی علم مل جائے. وہ حقیقی علم جو ہے اس کا جب ادراک ہوتا ہے کہ مجھے ملا کیا, تو پھر انسان از خود کہتا ہے کہ فائدہ یہی تھا. میں نے یہاں آپ حضرات کی خدمت میں ایک واقعہ بیان کیا تھا کئی سال پہلے, اگر ریپیٹیشن کا خوف نہ ہو تو میں دوبارہ وہ آپ سے سنا دوں کہ آپ کی طرح کا ایک آدمی تھا, اللہ نے اس کے دل میں شوق ڈالا کہ وہ حقیقی علم سیکھے, اللہ کی راہ پر چلے, تصوف کی راہ پر چلے, روحانیت حاصل کر لے. تو وہ ایک صاحب مشہور تھے بہت کہ اصلی فقیر ہیں, ان کی خدمت میں جا کے بیٹھنے لگ گئے, کچھ 30-35 سال سیکھتے رہے ان سے. تو ایک وقت آیا کہ مرشد صاحب نے ان کے کہا کہ اب آپ علم کی تکمیل کو پہنچ رہے ہیں, تو یہ آخری چلہ ہے جو 40 دن کا تم نے کرنا ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دنیا سے کٹ جاؤ, دنیا کے ساتھ تعلق نہ رہے تاکہ تمہارا ذہن ڈسٹریکٹ نہ ہو, کہ یہ جو دنیا کی مصروفیات ہیں یہ اصل میں بہت بڑی ڈسٹریکشنز ہیں. تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ شہر سے باہر جو جنگل ہے उस जंगल के एन सेंटर में जाके बैठो ताकि गुजरने वाले तुम्हारी तवज्जो को भटका न दें। 40 दिन तुम्हें हो जाएंगे तो फिर आना। जब तुम उस जंगल से निकल रहे होगे बाहर, तो एक शख्स मिलेगा जो तुमसे ये कहेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो लाख तुम्हें वो लालच दे, लेकिन तुमने एक ही बात पर कायम रहना है कि मुझे इल्म चाहिए। वो साहब जितना भी खाने पीने का सामान ले जा सकते थे अपने साथ लेकर उस जंगल में चले गए, और जंगल के दरमियान में बैठ के तो ये बात में मसरूफ हो गए। जाहिर है कि वो लिमिटेड सामान था। कुछ दिन के बाद खत्म हो गया, तो बाकी दिन उन साहब के फाके और प्यास में गुजरे। जब 40 दिन पूरे हुए तो इनकी हालत बिगड़ी हुई थी, भूख और प्यास से बुरा हाल। तो ये जंगल से बाहर निकले, तो जो ही जंगल के किनारे पर पहुंचे तो सामने से एक साहब आए और उन्होंने कहा कि रब ताला तुम्हारी इबादत से खुश हुआ और रब ने मुझे तुम्हारे तरफ रवाना किया है कि तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे दूं। तो बोलो क्या मांगते हो। तो उन साहब ने कहा कि मुझे इल्म दे दें। तो उस फरिश्ते ने कहा कि पागल हुए हो, अपनी हालत देखो जरा, भूख के मारे और प्यास के मारे हाल क्या है तुम्हारा। तो इल्म को चाटोगे, तुम्हारे किस काम का इल्म इस वक्त। कोई ऐसी चीज ले लो जिससे तुम्हारी भूख और प्यास खत्म हो, आइंदा की जिंदगी आराम से गुजर जाए। तो उन साहब को अपने मुर्शिद का फरमान याद था। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मुझे इल्म दे दो। तो थोड़ी सी तकरार के बाद फरिश्ते ने कहा कि ठीक है, मुझे तो हुक्म है तुम्हें दे देने का, अगर तुम बेवकूफी कर रहे हो, इल्म मांग रहे हो, तो ले लो इल्म, ले लो। और वो चला गया। तो इन साहब को इल्म मिल गया। तो जमाना पुराना था, पैदल सफर होता था। तो ये चले जा रहे थे, रात हो गई, तो दस्तूर के मुताबिक जो गांव सामने आया उन्होंने वहां दस्तक दी मकान पर, कहा कि मैं मुसाफिर हूं, मुझे रात गुजारना है। तो उन साहब ने कहा कि हाँ, हमारे गांव में एक मुसाफिर खाना बना है, मेहमान खाना, जिसमें मुसाफिर रात गुजारते हैं, तो आप भी आ जाइए, चलिए। तो इनको ले गए, वो जाके मेहमान खाने में ठहरा दिया, खाना उन्होंने खाया। रात को ये इबादत कर रहे थे ये साहब, तो इन्हें गांव में लोगों के चलने फिरने की आवाज सुनाई दी और रोने पीटने की। तो इन्हें ख्याल आया कि इन लोगों ने मुझे पनाह दी है रात गुजारने का, तो देखूं तो हुआ क्या इन्हें। तो दरवाजा खोल के बाहर एक साहब जो जा रहे थे उनसे पूछा कि क्या हो गया, खैरियत है, जो रो पीट रहे हैं लोग। तो उन्होंने कहा कि साहब, हमारे कबीले का एक का जो सरदार है, उसका एक ही अकलौता बेटा है, वो आखिरी सांस ले रहा है। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, क्या काफी अरसे से बीमार था और ये बीमारी थी उसको। इन्हें चूंकि इल्म मिल गया था, तो इन्होंने एक लम्हे को आंखें बंद की और कहा कि ऐसा करो, ये हर घर के बाहर आपके एक बूटी उगी हुई है, उसके पत्ते तोड़ो और मसलो, उससे जो रस निकलेगा उस बच्चे के हलक में टपका दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। उस शख्स ने जाके अपने सरदार से कहा, तो सरदार ने सोचा कि बच्चा तो हाथ से जा ही रहा है, ये भी कर लेने में क्या हर्ज है। तो उन्होंने वो बूटी तोड़ी और उसको उंगलियों में मसला, जो रस निकला, वो बच्चे के हलक में टपका दिया। सुबह तक बच्चा काफी बेहतर हो गया हुआ था। तो सरदार ने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुमने मुझ पर एहसान किया है, मेरा बेटा बच गया, अब तुम मुसाफिर नहीं बल्कि मेरे जाती मेहमान हो, अब यहां कुछ दिन रुको। तो इसरार करके इन्हें रोक लिया, सरदार के मेहमान के तौर पे ठहर गए। دو چار دن گزرے تو پتا چلا کہ نکارا بج رہا ہے گاؤں میں. پوچھا کیا ہوا, کہا جی وہ پڑوس میں جو قبیلہ رہتا ہے انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا, تو جنگ کی تیاری کر لی ہے, نکارا بجایا جا رہا ہے. یہ مکان کی چھت پر چڑھ کر اس جنگ کا نظارہ کرنے لگ گئے, تو انہوں نے محسوس کیا کہ جس گاؤں کے یہ مہمان ہیں اس کے لوگ دب رہے ہیں اور شکست ہو رہی ہے انہیں. تو اس نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ جا کے سردار سے کہو کہ یہ منور کر لے, اور اس کے نتیجے میں فتح ہو جائے گی. سردار نے وہ منور کر لی, نتیجہ ہوا کہ دوسرے قبیلے کو شکست ہو گئی. تو رات کو جب فتح کا جشن منایا تو اس میں سردار نے لوگوں سے ایڈریس کیا اور کہا کہ یہ جو ہمارے مہمان ہیں یہ کوئی صاحب علم لگتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس قبیلے کے سردار ہونے کا حق انہیں زیادہ ہے میری نسبت, تو میں ان کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں, آج سے یہ آپ کے سردار ہیں. تو یوں دنیا بھی مل گئی انہیں, قبیلے کے سردار ہو گئے. تو اس پر پھر انہیں خیال آیا کہ مرشد کی بات میں حکمت کیا تھی. اگر میں اس وقت کچھ دنیا کی چیز مانگ لیتا تو کچھ عرصے میں ختم ہو جاتی. تو علم مانگا, تو علم حاصل ہونے کے نتیجے میں علم بھی آیا اور دنیا بھی آ گئی. تو جب ہم فقیر کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور اس سے دنیا کا سوال نہیں کرتے, اس سے دنیا کی دعائیں نہیں کراتے, بلکہ اس کے ساتھ علم کی باتیں کرتے ہیں, تو ہم اصل میں اس سے علم لے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ انسان کے لیے علم کے حصول کے راستے دو چار ہی ہیں, وہ مشاہدے سے سیکھتا ہے, چیزوں کو سننے سے سیکھتا ہے, ٹچ کرنے سے سیکھتا ہے, اور چکھنے سے سیکھتا ہے, معلومات ہوتی ہیں. تو جب ان معلومات کو انسان کام میں لے آتا ہے تو معلومات نہیں رہتی بلکہ علم ہو جاتی ہیں. تو یوں ہم فقیر سے جو علم لیتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے اندر فہم و فراست پیدا ہوتی ہے, بصیرت آتی ہے, اور اس کے نتیجے میں دین کے بھی عقدے کھلتے ہیں ہم پر, اور دنیا کے مسائل بھی حل ہونے لگتے ہیں آسانی کے ساتھ. اور اگر ہم صرف دنیا کی دعا کراتے رہیں تو فقیر بھی ناراض ہوا ہم سے, اور حاصل بھی صرف دنیا ہوئی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم فقیر کے پاس جا کے شاگردی اختیار کرتے ہیں, اسے علم لینے لگتے ہیں باضابطہ شاگردی کے بعد, تو وہ فقیر جو پہلا کام ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ہمارے دل سے دنیا کی اور دنیا کے سامان کی محبت ہمارے دل سے نکال دیتا ہے. کیونکہ فساد کی جڑ یہی محبت بنتی ہے, اور جب یہ دنیا کی محبت اور مال دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جاتی ہے تو پھر انسان بھٹکتا نہیں ہے. دوسری چیز جو ہمیں تنگ کرتی ہے وہ ہماری انا ہے. ہمارے دل میں کدورت جو پیدا ہوتی ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے انسان کے لیے حقارت پیدا ہوتی ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹلی نتیجہ ہے اصل میں انا کا. تو جب وہ دوسرا سبق پڑھاتا ہے فقیر ہمیں، تو یہ پڑھاتا ہے کہ کوئی شخص تمہارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کر لے، تم نے دل میں اسے برا نہیں سمجھنا ہے. تو وہ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، سکھانے کا طریقہ ہر انسان کا مختلف ہو سکتا ہے، ہر فقیر کا انداز مختلف ہو جائے گا. کوئی فقیر آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو بھائی، معاف کر دینا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نہ کسی کو برا سمجھا، نہ کسی سے بدلہ لیا، نہ کسی کے بارے میں برا سوچا، صرف محبت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق خدا کے ساتھ. تو اس سنت پہ عمل کر لو. کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تمہیں نقصان پہنچا دیتا ہے، تمہاری جڑیں کاٹتا ہے، تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، تمہیں گالی دیتا ہے، تو یہ سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ماسوائے اللہ کے. تو اتنی عظیم ہستی، اگر انہوں نے کبھی بدلہ نہیں لیا، انہوں نے کسی کے بارے میں دل میں کوئی چیز رکھی نہیں کہ اس نے کیا کیا تھا میرے ساتھ، تو ہم تو پھر امتی ہیں. تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم بدلہ لیں؟ ہمارا کیا کام ہے کہ کسی کو برا سمجھیں؟ ہمارا کیا کام ہے کہ کسی کو حقیر جانیں؟ ہو سکتا ہے وہ یوں کہہ دے آپ سے، ہو سکتا ہے کہ اگر مختصر بات کرتا ہے تو یوں آپ سے کہہ دے کہ بھائی کسی کو برا نہ سمجھو، کوئی تمہارے ساتھ کیسے ہی سلوک کیوں نہ کرے، ہنستے رہو. ہو سکتا ہے کہ کوئی فقیر آپ کو یہ سبق پڑھائے کہ بھائی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم میں سب بہترین شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، تو کوشش کرو کہ دوسروں کے لیے تم باعث منافع بن جاؤ، تمہاری ذات سے ہر ایک کو فائدہ ہی پہنچے، نقصان نہ ہو کبھی. ہو سکتا ہے کہ وہ یوں آپ سے کہہ دے کہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے شر سے لوگ خوف زدہ ہوں. تو اس چیز سے بچنا کہ کہیں تمہارے اندر کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ لوگ تم سے ڈرنے لگیں، خوف زدہ ہو جائیں. یہ پڑھانے کا، تعلیم دینے کا ایک انداز ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ولی اللہ علم کے ایسے مقام پر ہو جہاں گفتگو نہیں ہوتی، خاموشی کی زبان چلتی ہے، تو وہ صرف خاموش بیٹھے اور آپ اس سے سیکھتے چلے جائیں، اس خاموشی کی زبان کو پڑھتے چلے جائیں، آپ ایسے فقیر بھی ملیں گے آپ کو جو گفتگو نہیں کرتے، خاموش بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے شاگرد ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے سیکھتے چلے جاتے ہیں. یہ فقیر ان راہوں پر آپ کو لے جائے گا جو سنت پہ چلا رہی ہوں گی، سنت کی راہ پہ لے کے جائے گا، کیونکہ فقیر بہت کلیئر ہے ان ہز اون مائنڈ کہ سنت کی راہ کے علاوہ کوئی سیف راستہ نہیں ہے. یہ سنت کی راہ ہے جو رب تک لے جائے گی ہمیں. ہم لوگ خاص طور پہ میں, مجھے اپنا پتا ہے, آپ تو بھلے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, میں اولاد کی تکلیف کو دیکھ کے تڑپ اٹھوں گا. مجھے کبھی بھولے سے یہ خیال نہیں آیا, کبھی بھی نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بے پناہ محبت تھی. بی بی صاحبہ چکی چلا چلا کے ہاتھ پر گٹھے پڑے ہوئے تھے, شانے پر پانی کا مشکیزہ اٹھا اٹھا کے سٹریپ کا نشان آ گیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں, امام الانبیاء ہیں, دونوں جہاں کے خزانے آپ کی ٹھوکروں پر پڑے ہیں. اتنی محبت کے باوجود کبھی دنیا عطا نہیں کی وہاں. اور جب بی بی صاحبہ نے ایک بار شکایت کر دی تو آپ نے اس شکایت پر بھی سوائے نصیحت کے کچھ نہیں کیا. اس لیے کہ اولاد بہت بڑا امتحان ہے انسان کے لیے. تو یہ سنت کی راہ ہی اصل میں وہ راہ ہے جس پر فقیر چلتا ہے اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کو چلانا چاہتا ہے. وہ جانتا ہی ایک راہ ہے, وہ ہے سنت کی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عملی قرآن ہے. تو جو انسان سنت کی راہ پکڑتا ہے وہ در حقیقت قرآن پر عمل کر رہا ہے, اور قرآن پر عمل ہی سلامتی کی راہ ہے. یہ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہوا ہے کہ کسی جگہ کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک مرید کا رویہ اپنے مرشد کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ ایک مردے کا غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. مردے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی, بلکہ غسال جیسے چاہے اسے حرکت دیتا ہے. تو کیا یہ تشبیہ درست ہے؟ تشبیہات میں اس کے الفاظ پر ہمیں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ جو تمثیل ہے, جو مثال ہے, وہ تو صرف مثال ہے. میں بھی ایک زمانے میں بھٹکا تھا یہ بات سن کر, کہ میری دنیاوی تعلیم نے مجھے بھٹکایا. کہ ایک بار میں اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں بیٹھا تھا تو میرے مرشد صاحب نے فرمایا, بات ہو رہی تھی علم کی, اس پر بات کرتے کرتے فرمانے لگے, کیونکہ اردو سپیکنگ تھے تو بولتے اسی انداز میں تھے, کہ میاں مرشد کو تو رب کا درجہ دینا پڑتا ہے. تو میں تو سر سے پاؤں تک کانپ گیا کہ یہ کیا کہہ دیا مرشد صاحب نے, شرک کر دیا. یہ نہیں سمجھ پایا کہ مجھے ہی کچھ سمجھ نہیں ہے, وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو کچھ عرصے کے بعد بات خود بخود سمجھ میں آ گئی کہ وہ تو ایک مثال تھی کہ جس طرح رب کے سامنے انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے, رب کے کسی حکم پر کیوں, کیسے, کب, کس طرح, یہ پانچ کاف نہیں بولے جا سکتے. وہاں صرف اور صرف یسر کا ایک لفظ ہے. اسی طرح مرشد کے سامنے, مرشد کی کسی بھی بات پر, یہ کیوں, کب, کیسے, کس طرح, یہ الفاظ اپنی ڈکشنری سے نکال دینے پڑتے ہیں اگر ہمیں مرشد سے کوئی سیکھنا ہے. تو یہ بعد میں بہت دیر میں سمجھ میں آئی کہ میری کم علمی تھی کہ میں ان کی اس بات کو اس طرح نہیں سمجھ پایا تھا. تو اگر مرشد سے کچھ لینا ہے, بلکہ کسی بھی شخص سے جہاں ہم فن سیکھنے جاتے ہیں, اگر میں ٹیکنیشین کا کام کرتا ہوں, کار مکینک کا کام سیکھ رہا ہوں, تو وہاں جو استاد ہے میرا, اس کے سامنے اگر میں نے یہ الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے, کب, کیسے, کس طرح, کیوں, تو میں سیکھ نہیں سکوں گا. اگر میں ہر اس بات پر عمل کرتا رہا جو وہ مکینک مجھے بتا رہا ہے, تو میں سیکھ جاؤں گا کام. تو جب مرشد صاحب آپ سے کوئی بات کہہ دیں, تو بھلے ہماری عقل اسے تسلیم نہ کر رہی ہو, اس کو مان لینا چاہیے اور بالآخر فائدہ ہی ہوگا. یہی بات میں والدہ کے بارے میں کہتا ہوں کہ انسان کی والدہ جو حکم دیں, بھلے ہماری تعلیم, ہماری عقل, ہماری فہم, ہماری فراست, ہمارا تجربہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہو کہ والدہ کی بات ماننے میں نقصان ہو جائے گا, مان لینی چاہیے. رب اپنی رحمت کے صدقے اس نقصان کو نفع میں بدل دیتا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے. والدہ کی ہر بات کو بغیر کسی چون چرا کے تسلیم کر لیجئے, اس پہ عمل کر لیجئے. جہاں یقینی طور پر نقصان دکھائی دے رہا تھا, وہیں فائدہ ہو جائے. تو مرشد اور ماں, بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اصل مرشد تو ماں ہے. والدہ سے بڑھ کر کوئی ولی اللہ نہیں ہے. انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ زندگی رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس پر مہربانی کر کے روشنی ڈالیں. میں نہیں سمجھ پایا کہ کیا اس سوال سے آپ کا کیا مطلب ہے بھائی. اگر اس کو آپ نیکسٹ سنڈے کے لیے ذرا سا واضح کر دیں سوال کو, میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کو ہم نے اس انداز میں گزارا کہ اطاعت رب کی اور جینا دوسروں کے لیے. اگر یہ موٹو ہو گیا ہمارا زندگی کا کہ اطاعت ہم رب کی کریں گے اور جیئیں گے ہم دوسروں کے لیے, تو زندگی رحمت ہے ورنہ زحمت. ایک سوال کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ ملتان میں حضرت شاہ گردیز کا مزار ہے, ان کی شخصیت کے بارے میں فرما دیں, اور مرکت پر ایک گول سوراخ ہے, یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں, اور ایک روایت یہ ہے کہ جناب حضرت بہاءالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ, جو اپنے وقت کے غوث تھے, ان کے صاحبزادے تھے, وہ بھی ولی اللہ تھے. شاگردیز انتقال ہو گیا اور لوگ وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے تھے, ان تک حضرت بہاءالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے صاحبزادے جناب صدر الدین صاحب ان تک یہ انفارمیشن آئی کہ جو بھی جا کے وہاں سلام کرتا ہے تو وعلیکم السلام کی آواز بھی آتی ہے اور قبر میں سے ایک ہاتھ باہر آتا ہے مسافے کے لیے. تو جناب صدر الدین صاحب تشریف لے گئے شاگردیز صاحب کے مزار پر اور جا کے سلام بآواز بلند سلام عرض کیا تو وہ ہاتھ وہاں سے نکلا. تو جناب صدر الدین صاحب نے ہاتھ تو ملا لیا لیکن شاگردیز صاحب سے فرمانے لگے کہ دیکھو یہ خلاف شرع حرکت ہے, اس سے خلق خدا گمراہ ہوگی, یہ کام نہ کرو. تو اس روایت کے مطابق قبر سے آواز آئی کہ ٹھیک ہے آج کے بعد سے یہ نہیں ہوگا لیکن تمہارا نام بھی کوئی نہیں جانے گا. یہ ایک وہاں روایت مشہور ہے اور وہ سوراخ آج بھی وہاں ہے, اس پر لکڑی کا ایک کور رکھا رہتا ہے. یہ صرف روایت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, میرے علم میں نہیں اس لیے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا, میں صرف روایت کوٹ کر رہا ہوں. تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ حضرت بہاءالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت نامور ہوئے ہیں, غوث تھے اپنے وقت کے. آپ کے پوتے جناب شاہ رکن عالم صاحب بہت نامور ہیں اور جناب شاہ رکن عالم صاحب کا مزار, اس کا ذکر گنیز بک آف ریکارڈ میں ہے, ٹالسٹ ٹوم آف دا ورلڈ, یہ وہاں ریکارڈ میں ریکارڈ ہے کہ سب سے اونچا مزار وہ ہے دنیا کا. لیکن شاہ صدر الدین صاحب کے بارے میں لوگ زیادہ واقف نہیں ہیں. تو یہ روایت ہے شاگرد صاحب کے سوراخ مرکز میں. جو احاطہ اسی کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ احاطہ مزار میں نقش پا حضرت علی کرم الوجہ ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, کیا یہ اصلی ہے؟ میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن اب اگر کبھی میں ملتان گیا اتفاق ہوا مجھے تو میں ضرور وہاں کسی سے پوچھ کر دیکھوں گا. اور یہ ہستیاں بڑی عظیم ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز اگر نسبت رکھتی ہے تو ایک لمحہ نہیں لگتا اس کو پہچاننے میں, بلکہ بہت دور سے دیکھ کر انسان پہچان جاتا ہے کہ یہ اصلی ہے. اسی طرح جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے متعلق اگر کوئی چیز ہے تو ایک سیکنڈ میں پہچانی جائے گی. میں دیکھوں گا اس کو, اس کے بعد میں کچھ کہہ پاؤں گا آپ سے, بغیر دیکھے اور بغیر جانے بات کروں تو جھوٹ ہو جائے گا. وہ ایک سوال ہے کہ آپ نے ایک نشست میں سورہ بقرہ کے پہلے تین رکوع پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا, عرض ہے کہ یہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں یا عشاء کی نماز کے؟ اسی طرح سورہ تغابن اور سورہ سبا, یہ دونوں مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہیں یا عشاء کی نماز کے؟ جواب میں آپ کا دے دیتا ہوں, اس کی طرف سے اپنی طرف سے عرض کر دوں گا, یہ نماز فجر کے بعد پڑھنے کے ہیں سورہ بقرہ کے پہلے تین رکوع, اور اسی طرح سورہ تقابن اور سورہ سبا عشاء کی نماز کے بعد, لیکن دونوں ایک وقت میں نہ پڑھیے گا, ون آفٹر دی ادر پڑھنے کی چیز ہے کہ ایک آپ پڑھ لیجئے, چھ سات مہینے پورے کر لیجئے, اس کے بعد پھر دوسری سورہ پڑھ لیں. معلوم نہیں کیوں ہم انہی قصوں میں الجھے ہوئے ہیں ذہنی طور پر کہ یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں یوں کر لیں یوں کر لیں. سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حضور ایک بات ہم کیوں نہیں عرض کر دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا باری تعالی مجھے کچھ نہیں چاہیے, صرف آپ کی ذات چاہیے وہ عطا فرما دیں. قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے, کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. یہی میں نے ایک زمانے میں عرض کیا تھا کہ میرے مرشد صاحب نے ایک دن, ہم دونوں تنہا بیٹھے تھے, میں اور مرشد صاحب بڑے موڈ میں تھے اور کمال کی علم کی باتیں کر رہے تھے, بہت ہی بلند پایا. تو باتیں کرتے کرتے فرمایا اور میں پھر ایک بار یہی سمجھا کہ شاہ صاحب نے کیا شرک بول دیا. تو بڑے جوش میں کہنے لگے کہ میاں میں نے تو ایک دن رب تعالیٰ سے کہا کہ اٹھا اپنا سب کچھ بھاگ یہاں سے, مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے, صرف اپنا ذکر چھوڑ جا. تو ایک بار تو میں کانپا کہ یہ کیا ہے, لیکن ایک دم سے سمجھ آئی کہ اگر رب تعالیٰ اپنا ذکر چھوڑ گیا تو لے کے کیا گیا, اپنا سب کچھ تو دے گیا وہ. تو بھائی یہ کن قصوں میں بیٹھے ہیں آپ, کیا مل جائے گا اگر کسی فقیر کا خرقہ بھی مل گیا تو کیا لیا آپ نے, اگر وزارت مل گئی یا پریمیئرشپ مل گئی کسی ملک کی تو کیا لیا آپ نے, آپ مجھے ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ ایک ہستی یہاں سو رہی ہیں جن کا نام ہے جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس کون سی وزارت عظمیٰ تھی یا وزارت تھی, کون سی دولت تھی, کیا عہدہ تھا, کیا مقام تھا. ایک جھونپڑی, لیکن ذرا یہ تو مجھے بتائیے کہ بڑے سے بڑا آدمی وہاں جاتا ہے, چاہے وہ ملک کا صدر ہو, پرائم منسٹر ہو, کوئی منسٹر ہو, کبھی پشت کر کے واپس نہیں آیا, الٹے پاؤں چل کے آتا ہے. تو عہدہ اور دولت شہرت اور عزت یہ ہے یا وہ دولت عزت اور شہرت ہے جو ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں؟ جس دن ہم ان قصوں سے نکل گئے کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے فلاں ملتا ہے, یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ مل جائے گا, اور صرف ایک چیز پر نظر رکھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملنے چاہیے, بس بیڑا پار ہو جائے گا. کچھ سوالات رہ گئے ہیں بشرط زندگی, اگلی اتوار انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت, السلام علیکم.